تو میں حطیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور اس کے فرش کو نیچے کر دیتا اور اس کے دو دروازے بناتا, ایک داخل ہونے کا, ایک باہر نکلنے کا. لیکن میں کہتا ہوں نئے نئے مسلمان ہیں, کہیں بگڑ نہ جائیں, اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنی دلائل کی عمارت کو جو کھڑا کیا اور دو گھنٹے بات کی, سارے نجد العلماء ایسے بیٹھ رہے تھے. تو عبدالعزیز نے کہا عجیب الہندی, اب ہندی کو جواب دو تو کوئی جواب نہیں دے سکے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے یہ نشانی قائم رہی. کہنے لگے مولانا اگر یہی اردو میں بیان ہوتا نا تو جو انہوں نے آثار مٹائے ہیں وہ بھی زندہ کر دیتے. ابھی تو عربی میں تھا, عربی اپنی زبان تو نہیں ہے, ہم کتنا ہی عربی میں بولیں لیکن اردو اپنی زبان اپنی ہوتی. وہاں سے مینا میں تو ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ذمہ دار دوست تھے, تو ایک ادھر کے تھے رحیم یار خان کے, تو ایک حیدرآبادی تھے, تو وہ بےچارے تھوڑا سا الجھ گئے. تو پہلے تو یہ اردو میں بولتا رہا, پھر جب غصہ زیادہ چڑھ گیا پھر کہنے لگا ہوں میڈ نل سرے کی اللہ, کیونکہ اب غصے کا اظہار اوپرائی زبان میں ہو نہیں رہا, اپنی زبان میں ٹھیک ٹھیک اظہار ہوگا. تو میرے عزیزو دیکھو سیمائی ہو گئی, سیمائی چلو سیمائی ہو گئی, ششمہ ہی باقی ہے. تو اپنے اندر عربی ذوق پیدا کرو. یہ دیکھو عربی کا ذوق ایک سبب ہے, علت نہیں. علت تو ہے اللہ کی قبولیت, اللہ کا قبول کرنا, ورنہ تو ولید بھی عرب تھا, ابو جہل بھی عرب تھا, عتبہ بھی عرب تھا, شیبہ بھی عرب تھا, ربیع بھی عرب تھا, اور یہ سارے کے سارے عرب تھے. فہم 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 عربی کے گہرائی میں اتر جانے والے لوگ تھے, لیکن سبب ہے, سبب علت قبولیت ہے, سبب عربیت ہے, دار الاسباب ہے, اسباب کی دنیا ہے. تو ایک تو میرے عزیزو اس کے لیے جہد کرو, کوشش کرو کہ تمہارا ذوق عربی بنے. تو اس کے لیے جو علوم عربیہ ہیں, ان جو فصاحت بلاغت کا ہے, نحو ہے, صرف ہے, اس کے اندر مہارت کو پیدا کرنا ہے. یہ تو باہر کا سبب ہے. اندر کا سبب کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اندر کا سبب وہ زہد ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا, جو علم دین حاصل کرے ہیں اور دنیا سے بے رغبت نہ ہو تو اس کا علم اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. اندر میں کیا چیز ہے؟ وہ ایک آیت ہے, مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. باہر کی محنت بتا دی ہے, اس کی برکت سے یہ بات ہوئی ساری بچے کی وجہ سے. اندر کی بات میں صرف وہی کہنے آیا تھا, ساتھ یہ جڑ گئی بلکہ زیادہ لمبی ہو گئی. اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات, اس کے نور کی مثال ہے مشکات. مشکات کیا ہے؟ تاکچہ, جو پہلے زمانے میں دیواروں میں ہوتا تھا چراغ رکھنے کے لیے, ایسے ہوتا تھا. تو یہ سینہ جو ہے نا یہ تاکچہ ہے, فیہا مصباح, اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے, وہ چراغ ہے ایمان. ایمان کو تشبیہ دی ہے چراغ سے, سینے کو تشبیہ دی ہے تاکچے سے. المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ ہے فانوس میں, دل کو تشبیہ دی ہے فانوس سے. الزجاجۃ کأنھا کوکب دری, اور فانوس کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے. ستارہ چمکتا ہے جیسے تو رات خوبصورت ہو جاتی ہے, جن لوگوں کے دل اس طرح ہوتے ہیں ان کی برکت سے دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے. ستارہ چمکتا ہے جیسے تو اس سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے, جن کے قلوب تاروں کی طرح منور ہوتے ہیں ان سے گمراہ انسانیت کو راستہ ملتا ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ ایمان کا چراغ ہے دل کے فانوس میں. الزجاجہ کأنھا کوکب دری, وہ زجاج وہ فانوس ہے جیسے بڑا خوبصورت چمکتا ہوا تارا. میں نے ایک فانوس دیکھا, کوئی 25 لاکھ کا فانوس. ایک ذمہ دار ہے پورا ایک مربع بیچ کر فانوس خریدا ہے, ایک مربع بیچ کر فانوس خرید, کم سے کم ایک ایکڑ کی قیمت 1 لاکھ روپے, تو فانوس کا کام کیا ہے؟ جلتے چراغ کی روشنی کو زیادہ کر دینا، تیز کر دینا اور بھڑکا دینا اور چمکدار بنانا. یہ جو چراغ ہے اس میں تیل کون سا ڈلتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اس میں ایک درخت ہے، وہ درخت ایسی جگہ پر ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے تو روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، بیچ میں دیوار کوئی، جب وہ مغرب کی طرف ڈھلتا ہے تو روشنی اس پر پڑتی ہے، بیچ میں کوئی آڑ کوئی نہیں، تو ادھر سے بھی غذا لیتا ہے ادھر سے بھی غذا لیتا ہے، دونوں طرف سے وہ حرارت لیتا ہے اور روشنی کی غذا لے کر چمکدار ایسا ہے کہ اتنی اس کے اندر صفائی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس کو آگ نہ دکھاؤ پھر بھی وہ چمک رہا ہے، پھر بھی وہ روشن. لو لم تمسسہ نار یقاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ درخت کون سا ہے؟ زیتون. زیتون تو ایسے ہی کڑوا سا ہوتا ہے. ایک بدو نے جب دیکھا نا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، زیتون کڑوا انجیر مزیدار، پھر نے کہا واقعی کوئی چنگی شے ہوگی کھاؤں تو صحیح، زیتون وہ انجیر کھائی، کہنے لگا بھائی واقعی صحیح قسم اٹھائی اللہ نے، جب زیتون کھایا وہ کڑوا، کہنے لگا لگتا رب نے چکھے بغیر ہی قسم کھا چڑی ابھی. اب یہ جو زیتون دنیا کا سب سے صاف ستھرا تیل ہے، یہ زیتون کیا ہے؟ یہ درخت کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ کیا ہے؟ یہ درخت ہے قرآن کا، یہ درخت ہے قرآن کا. اس کا تیل کیا ہے؟ وہ علوم اور معانی اور مصداق اور مفاہیم، وہ اسرار وہ رموز وہ معارف وہ حقائق، وہ ان کو کشید کر کر اس کا تیل نکالا اور تیل ڈالا ایمان کے چراغ میں، چراغ کو رکھا دل کے فانوس میں، فانوس کو رکھا سینے کے تاکشے میں. اب اس کو آگ لگانی ہے، ابھی تو آگ نہیں لگی نا، ابھی اتنے سے ہی وہ اتنا نورانی ہو گیا ہے کہ لو لم تم سس ہونا، اب اس کو اس کے اندر بتی ڈالنی ہے، بتی ڈالنی اس کے اندر عمل کی، اور آگ دکھانی ہے اس کے اندر دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کے زہد کی. پھر جب یہ بھڑکے گا تو کیا ہوگا؟ نورن علی نور، نورن علی نور، تمہارا رواں رواں نورانی بن جائے گا. جدھر جاؤ گے کیا ہوگا؟ ہدایت کے چراغ بن جاؤ گے. کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ یخرجون من کل قبراء مظلما تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما. یہ اندھیروں سے گزریں گے روشنیاں پھیل جائیں گی، یہ فتنوں سے گزریں گے فتنے بھاگ جائیں گے، فتنے ان سے چھٹ جائیں گے، اندھیرے ان کو دیکھ کے دور ہو جائیں گے، یہ ہدایت کا نشان بن جائیں گے، ہدایت کے چراغ بن جائیں گے. یہ دو کام کرنے ہیں میرے عزیزو، دل کو چراغ بناؤ اور درخت سے کشید کرو، تیل نکالو، ہاتھوں سے تو نکلے گا نہیں، یہ مشینیں لانی پڑیں گی. تو پہلی مشین تو عربیت کی ہے، وہ لاؤ نا کہیں سے، ضرب یضرب ضربا فوضا عربا، چل بھائی ساڑی عربی مک گئی، اس سے تھوڑا ہی کام چلے گا. ہماری عربی ہے پٹھان کی اردو کی طرح. مولانا تھے نا وہ دلی میں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت، وہ بڑے نفیس بزرگ تھے، بہت ہی نفیس. ایک پٹھان کا مرید ہو گیا قابلی، وہاں رہتے رہتے تھوڑی اردو بھی سیکھ گیا. بھائی پٹھان غصے نہ ہو، ساری ایسے محبت کی باتیں ہیں. تو وہ ہو گیا مرید. تو ایک دن بیٹھا تھا تو آپ نے کہا خان صاحب وہ سراہی اٹھا کے لاؤ. وہ سراہی اٹھانے گیا نا تو دلی کی زبان میں جو سراہی کا پیندا ہوتا ہے اس کو پیٹ کہتے تھے، اس کو پیٹ. تو جب وہ اٹھا نا تو حضرت کو خیال ہوا اور کہیں یہ جھٹکے میں سراہی نہ توڑ دے، مضبوط آدمی. تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیے. تو اس نے ایک ہاتھ سے سراہی پکڑی، ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑ لیا. تو ہماری عربی اتنی کیوں ہے جتنی خان صاحب کی اردو ہے؟ اور تیسری چیز ہے اس پیغام کو لے کر لوگوں تک پہنچانا. یہ اس امت کی امتیازی صفت ہے. اس امت کے علماء خاص طور پر, عوام عام طور پر, وہ کنتم خیر امت کے نیچے آ رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھو نا, ہم جائیں گے لوگوں کی طرف تو تب یہ آیت کا مصداق زندہ ہوگا. لوگ آئیں گے ہماری طرف, فرق تو سمجھو. اخرجت للناس یا یخرج الناس الیکم, اخرجت للناس ہے یا یخرج الناس الیکم ہے, لوگ تمہاری طرف آئیں گے, یہ تو نہیں کہا. اخرجت للناس, تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو. پھر اور سنو, ایک اور آیت میں آ گئی, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم. کیا کہا ہے آگے, لفظ کیا ہے؟ طائفتن کیوں کہا, جماعتن کیوں نہیں کہا؟ فرق کتنے الفاظ آ سکتے ہیں؟ اناسن کیوں نہیں کہا؟ افرادن کیوں نہیں کہا؟ طائفتن کیوں کہا ہے؟ نفر, فلولا نفر, نفر پھر من کل فرقہ, پھر طائفہ, پھر لے يتفقہو, تفقہ کو نفر سے جوڑا ہے, نفیر خروج, تفقہ کو جوڑا ہے خروج سے, خروج سے. کتاب کا یاد ہونا اور چیز ہے, تفقہ اور چیز ہے. کتاب یاد ہے یہ اور چیز ہے, تفقہ فی الدین یہ اور چیز ہے. صحابہ کا علم کتابی تو نہیں تھا نا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک بدو آئے کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ, تو آپ نے ان کو سورہ زلزال سکھائی. ہیں سورہ زلزال, جب اس نے یہ آخری آیت سنی کہنے لگا یکفینی ذرتان, یا یوں آتا ہے حسبی لی ذرتان, مجھے دو ذرے بس کافی ہیں, دو ذرے. سمجھو کیا کہا اس نے؟ دو ذرے کیا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ عرب کی بصیرت تھی اہل زبان ہونے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا فَقَدْ فَقَهَ الرَّجُلُ, فَقَدْ فَقَهَ الرَّجُلُ, واہ 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 واہ, یہ تو فقیہ بن گیا, تخصص تو کیا نہیں, مفتی کیسے بن گئے, یہ تو فقیہ بن گیا. اور صرف ایک سورت پڑھنے پہ فقیہ بن گیا. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, اس میں جو سنا قرآن پڑھ رہے تھے, کہ عرب کی فقاہت پر بتاؤ نا, فطری زبان تھی نا ہماری, فطری نہیں. میں تمہارے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں, لگ رہے ہو جائے, چلو نہیں ہوگا تو کم از کم پریشان تو ہو جاؤ گے نا, اتنی تو بات ہے. وہ ایک شکاری جو تھا نا کنارے پر آئے دریا کے, تو دوسری طرف ہرن کھڑا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, نہ تیر پہنچے نہ گولی پہنچے, تو کیوں شیشی کر رہا ہے؟ کہنے کا پریشان تو ہوگا نا, تو مجھے بھی پتا ہے تم چھ چھ سات سات سبق پڑھ کے کہاں عربی کا ذوق پیدا کرو گے, پر پریشان تو ہوگے نا. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے غلطی کی اور یوں کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, کی بجائے انہوں نے کہا واللہ غفور الرحیم. تو ایک بدو ان پڑھ چٹا دیہاتی پاس بیٹھا تھا, کہنے لگا او بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ او بھائی یا ہاذا کلام من ہاذا, یا ہاذا بڑی حکارت کا لگا. او بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ یہ قرآن کوئی نہیں ہے, یہ قرآن کوئی نہیں ہے. تو اس میں ٹھٹ کے آیت دوبارہ ٹھیک کر لی, واللہ عزیز حکیم, یعنی کہ یہ ہے قرآن. انہوں نے پوچھا تو عالم ہے؟ کہا نہیں میں تو دیہاتی ان پڑھ. کہا تو تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا پیچھے نہیں دیکھ رہے ہو, کہہ رہا ہاتھ کاٹ دے اس کے بعد غفور الرحیم کہہ سکتا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے حکم دینے کے ساتھ عزیز حکیم لگتا ہے نہ کہ غفور الرحیم. یہ فہم ہے. طائفہ, طائفہ کس سے ہے؟ طواف سے ہیں. طائفہ کیا ہے؟ طواف کر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پھر رہے ہیں. جماعت افراد, لولا نفر, ایک نفر, ایک طائفہ, ایک تفقہ, ان تین لفظوں کو جوڑو تو نقل و حرکت کے بغیر تمہارے اندر رسوخ پیدا نہیں ہوگا. سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. هاي هاي والأسد والسهم والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يسب. أتمنى كس كي أشعر سنا رہا ہوں امام شافعی پہ. والبدر لولا افول منه ما نظرت اليه عين كل مرتغب والتبر كالترب في اماكنه والعود في الغاب نوع من الحطب ان تغرب هذا عز مطلبه وان اقام فلا يعلم. آپ کو جانداری سے بتا رہا ہوں, کتاب سے پورا علم نہیں آتا. سفروں میں علم چھپا ہوا ہے. تم کہو گے سفر کریں گے علم کچا ہو جائے گا, میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پکا ہو جائے گا. ارے تمہاری فراست بڑھ جائے گی. ممکن ہے تمہیں صرف کے قاعدے بھول جائیں, تو صرف کے قاعدے بھول گئے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, کتاب سے پورا علم نہیں آتا. سفروں میں علم چھپا ہوا ہے. تم کہو گے سفر کریں گے علم کچا ہو جائے گا, میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پکا ہو جائے گا. ارے تمہاری فراست بڑھ جائے گی. ممکن ہے تمہیں صرف کے قاعدے بھول جائیں, تو صرف کے قاعدے بھول گئے تو پھر کیا ہے؟ قالا, اصل میں قوالا تھا. کب تھا قوالا؟ کبھی آج تک کسی عرب کو قوالا کہتے سنا؟ یار میں کیا کروں, کیسے عجیب لوگ. آتا میں کس کے لیے, میں تو یہ مجھے مصیبت, کہیں ملنے جاتا ہوں بندے اکٹھے کر لیتے. بھائی میں انسان ہوں, میں کوئی ٹیپ ریکارڈ تو نہیں ہوتا. میں جن سے بات کرنے آیا ہوں, میں انہیں سے بات کرنے آیا ہوں. تو قالا اصل میں قوالا تھا. کب تھا بھائی؟ کسی زمانے میں عرب قوالا کہتے تھے؟ قوالا, قوالا ابویا ہے. ابھی اصل میں ابویا تھا, قوالا ابویا. تو اگر یہ مجھے قال اصل میں قوالا تھا ہے, اگر مجھے قوالا کی قوالی بھول گئی تو کیا ہے؟ فراست میری بڑھ گئی. سفر کے بغیر فراست نہیں آتی. قل سیرو فی الارض, قل سیرو فی الارض. ابن کثیر کتنے بڑے عالم ہیں, لیکن ان پر ایک قدغن ہے. سمجھو, ابن کثیر کتنے, ان جیسی تفسیر قرآن بالقرآن, قرآن بالحدیث. لیکن ان کے معاصرین نے کہا ہے ما سافر قط للعلم, چونکہ ابن کثیر کو سفر کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ دمشق میں ہی اتنے علماء تھے قرآن کے, حدیث کے, تفسیر کے, ادب کے, کہ ان کو ضرورت نہ پڑی. لیکن ان کے ساتھیوں نے کہا مرتحل للعلم قط, علم کے لیے سفر تو کوئی نہ کیا, سفر تو کوئی نہ کیا. تو میرے عزیزو, جب تم تبلیغ میں جاؤ گے نا, تو اللہ تمہیں بصیرت والا علم عطا فرمائے گا, تمہاری فراست کو اللہ تعالیٰ کھولے گا اور تمہارے علم میں گہرائی پیدا ہوگی. ممکن ہے یہ تم صرفی نحوی ترکیبیں تھوڑی دیر کے لیے ذہول ہو جائے, لیکن اللہ تمہیں اس کی گہرائیوں تک پہنچائے گا. صفات میں ترقی کرو گے. دیکھو ہمارے ہاں آدھا علم پڑھایا جاتا ہے, آدھا نہیں, آدھا کیا, چوتھائی کیا, سواں حصہ بھی نہیں پڑھایا جائے, کیونکہ علم کی تو حد کوئی نہیں. اور پڑھتے ہیں ہم آٹھ سال, تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھا؟ لیکن سارے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے جو مسائل ہیں, فقہیات ہیں, اس کے لیے مسائل کے لیے دلائل چاہیے, مناظرہ چاہیے, یہ ہماری ضرورت ہے, اپنے دلائل کو قوی بنانا, دوسرے کے دلائل پر اپنے دلائل کے ترجیحات کو قائم کرنا. لیکن اس طرز کا لازمی امر ہے کہ طبیعتوں میں ایک سختی پیدا ہو جاتی اور طبائع میں ترفع پیدا ہو جاتا ہے, ترفع تعلی. اس کا علاج ہے فضائل کا کہ ابواب, کبھی جنت کی بات, کبھی جہنم کی بات, کبھی آخرت کی بات, کبھی قصص, کبھی مواعظ, کبھی فضائل. تو وہ جو محدثین نے جو جلد ثانی لکھی ہیں اس ساری پچھلے کے علاج کے لیے, کہ اس سے جو ایک طبیعت میں سختی آئے اس سے نرمی آئے. تو جب تم لوگوں میں پھرو گے تو تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی, تمہارے اندر توازو پیدا ہوگی, تمہارے اندر مسکنت پیدا ہوگی. لوگوں کی گالیاں سنو گے, سہو گے, برداشت کرو گے تو تمہارے اندر رونا آئے گا, اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاؤ گے, پھر رو گے. تو اس لیے میرے عزیزو, یہ سارے کام کرنے کے ہیں, دین کے سارے شعبے ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کے لیے ہیں, نہ کہ کمزور کرنے کے لیے. ہر شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے, اور یہ سب ایک دوسرے کے لیے یہ شد باز ہم بازاں ہیں. اگر آپ لوگوں میں پھرو گے تبلیغ کے لیے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بڑھائے گا, گھٹائے گا نہیں. تو ہر شعبہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, ایک دوسرے کا مساعد بنتا ہے, مخالف نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب نے کثرت اسفار کے ساتھ حیات الصحابہ لکھی, علماء عرب پکار اٹھے کہ 1400 سال میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. اگر تبلیغ کے صحابہ کون لکھ سکتا تھا, چلو میں کہتا تو الگ بات ہے, علماء عرب کا میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے کہ ذخیرہ علم میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. تو اس لیے چھٹیوں میں تبلیغ کرو, جمعرات کو کبھی مرکز گئے, کبھی جماعت میں چلے گئے, کبھی گھر چلے گئے, اور اپنے سبق کے دوران اپنے یہاں رہتے ہوئے اپنی کتابوں سے انصاف کرو. تو اس کے سارے ارادے کرتے نا بھائی. ہاں, تو جو دورے والے ہیں وہ سال کے لیے کھڑے ہو کر اظہار فرما. تخصص سارے گاؤں اور دورے والے, وہ ذرا سال کا اظہار فرما دیں کھڑے ہو کر. لمبا ہو گیا, تمہیں پیشاب کا سخت تقاضا ہوا, تو ممبر سے اتر کر پچھلی طرف بیت الخلاء تھے, میں اترا تیزی سے بیت الخلاء کی طرف, تو ایک پٹھان جو آیا بھاگ, اس نے یوں آ کے جھپٹا مارا. میں نے کہا خان جی جان چھوڑو, پیشاب کرنے کا پہلے ملے گا پھر پیشاب کرے. تو چاہے ملتے ملتے بھی آگے نکل جائیں. تو ایسا ادب تو بھائی ٹھیک نہیں ہے نا, نہ یہ کوئی محبت ہے. تو اس لیے اس کا خیال کوئی بھی آئے, کوئی بھی آئے, میں تو آپ کا ساتھی ہوں, میں نہ کوئی بزرگ ہوں نہ کوئی عالم ہوں, ایسی تھوڑا سا دو چار قصے کہانیاں یاد ہیں وہی سنا دیتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کے پاس ہے. ماں ہر چخان دائیں فراموش کر دائیں, ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا, جو تھا وہ بھی بھول گیا. تو کوئی بھی آئے یہ آداب کا خیال کیا جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو پڑھ لینا مواعظ, تو اس کو کم از کم معاشرت کے آداب تو آ جائیں گے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرو, برتاؤ کیسے کرنا. سبحان اللہ, زندگی کس طرح آسان ہے اسلام کی, مسلمان کی, انہوں نے پڑھتے ہی نہیں, ذوق ہی کوئی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, مجھے دعا کے بعد تھوڑی جگہ دے دینا, آپ کا احسان ہوگا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اننا نسألک علما نافعا, ورزقا حلالا طیبا واسعا, وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك من كل ما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم. یا اللہ ان سب بچوں کو قبول فرما، معلمین، مدرسین، معلمات، طالبات سب کو صفات قبولیت سے مزین فرما، یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مکتب کی یا مساجد کی یا اللہ حفاظت فرما، باطل کی نظریں ہیں ان کو مٹانے کے لیے، ان کے گہرے چالیں ہیں ان کو مٹانے کے لیے، اے مولا تیرا تو علم محیط ہے اور تیری تدبیر طاقتور ہے، تو ان کی سینوں کو ناکام بنا دے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کو قائم فرما، دائم فرما، اور یا اللہ ہر قسم کی صفات قبولیت سے مزین فرما اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، جن گناہوں سے تو رد کر دیتا ہے، مردود کر دیتا ہے، ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن صفات پر تو قبولیت کے فیصلے کرتا ہے وہ صفات ہم سب کو نصیب فرما، یہ آنے والا سارا مجمع مردوں کا، عورتوں کا، ان سب کو اپنے فضل و احسان سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم، آمین برحمتک یا
مورخہ 12 مارچ 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام خیر المدارس ملتان میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا چراغ علم، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813